الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. حمد و صلاة، درود و سلام اور دعا کے بعد، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ حدیث، مقام حدیث اور حجیت حدیث کے متعلق کچھ بیان کروں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدیث کیا ہے؟ تو یہ محدثین کی اصطلاح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کا طریق عمل اور وہ امور جو آپ کے سامنے کیے گئے اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا، اور اسی طرح آپ کے شمائل، اوصاف، ان تمام پر جو مشتمل ذخیرہ روایات ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے. جہاں تک اس کے مقام کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ مقام رسالت کیا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب انسانوں میں سے ہوا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. تو انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ انسان ایک خاص مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ احسان ہے اللہ تعالی کا. اس لیے سورہ ابراہیم میں کہ بہت سے کفار نے اپنی طرف مبعوث ہونے والے رسولوں سے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح انسان ہی تو ہو. تو رسولوں نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، کہا ان نحن الا بشر مثلکم، یہ تو حقیقت ہے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے. تو نبوت اور رسالت یہ ایک مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے منتخب مصطفیٰ بندوں کو سرفراز فرماتا ہے. اور یہ انسانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے آپ پر لازم کر لیا کہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اس لیے کہ راستوں میں بہت ٹیڑھے میڑھے بھی ہیں. کیونکہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، اور ان میں ایک طریقہ سیدھا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جس پر انسان چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ پاتا ہے، پہنچ سکتا ہے. جیسا کہ سورہ حجر میں فرمایا: اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچانے والا. تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ دنیا میں وہ کون سا راستہ اختیار کرے جس پر چلتے ہوئے وہ اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی کی رضا تلاش کر سکتا ہے اور اپنی میراث پا سکتا ہے. اور انسانوں کی میراث جنت ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، تو انسانوں کی میراث جنت ہے، جہاں سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں ایک تھوڑا سا عرصہ رہنے کے بعد وہاں سے نکلنا پڑا. وہ میراث ہے، اس سے حاصل کرنے کے لیے اسی راستے پر چلنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بتانے کے لیے انبیاء اور مرسلین علیہ الصلات والسلام کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ ہر انسان یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی خطاب کا وہ معبد بن سکے. جیسے اقبال نے کہا، ہر سینہ ہر سینہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جبریل امین اس پر اترے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے فرما: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ تعالیٰ تو وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، انسانوں میں بس ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے سامنے انسان، جن کا سامنا انسان نہیں کرتا، ان سے بات کرتے ہوئے. اور یہ کتنی مثالیں موجود ہیں کہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے انسانوں میں انتخاب فرمایا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وحی الہی اپنی جگہ ضرورت، کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اس کا واجب کیا ہے, اس کا فرض کیا ہے, اس پر حرام کیا ہے, کیا چیزیں اس نے کرنا ہے, کیا کن چیزوں سے اسے بچنا ہے, کیا چیزیں اس کے لیے حلال ہیں, کیا حرام ہیں. دنیا میں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں جس کے ٹیسٹ سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جہاں ہم اپنا یہ سوال ڈالیں اور اس کا جواب آ جائے کہ وضو کس طرح کرنا ہے, غسل کس طرح کرنا ہے, میرا فرائض کیا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کیا چیزیں ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ اپنے آپ پر لازم کر لیا کہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھا. ما کان اللہ لیظہر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ جو حالت تمہاری ہے انسان کی اصل حالت تو یہی نا, وکان الانسان ظلوما جہولا انہ کان ظلوما جہولا, انسان ظالم ہے, انسان جاہل. عدالت اس میں تب آئے گی جب اللہ تعالی کا عادلانہ نظام جانے, اور جہالت سے نجات تب پائے گا جب اللہ تعالی اسے علم عطا کر دے, اس کے بغیر تو انسان جاہل ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی اما انتم علیہ, تمہاری جو حالت تھی کہ تمہیں نہ حلال کا پتہ کی خبر, نہ حلال کا پتہ, نہ حرام کی تمیز, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ تمہیں اس حالت میں چھوڑ دے. حتی یمیز الخبیث من الطیب, لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے. تو یہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کو ہر ایک کی طرف جبریل آئے, ہر ایک کی طرف وحی ہو. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سب پر غیب کے دروازے کھل جائیں, سب پر وحی اترنے لگے. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ رسولوں کا انتخاب فرماتا. اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اس کے بغیر انسان کی اصلاح ممکن نہیں. دنیا میں کہنے کو فلسفی بھی ہوتے, کہنے کو سائنٹسٹ بھی ہوتے, کہنے کو انسانی علوم و فنون کی ایک الگ سے قطار لگی ہوئی, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو انسانیت کے لیے نجات کی راہ تلاش کر سکے. فلسفوں پر انقلاب بھی برپا ہوئے, لیکن ان میں سے کوئی بھی انقلاب اسے ہم تعمیر انسانیت سے یا انسان کے لیے انسانیت کی نجات سے تعبیر نہیں کر سکتے. انہی انقلاب تو آتے ہیں, انقلاب فرانس بھی آتا ہے, انقلاب روس بھی آتا ہے, لیکن وہ انقلاب جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لائے اور جس کے نتیجے میں انسانیت بھلائی اور خیر کی راہوں سے متعارف ہوئی, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اللہ تعالی کی نازل کردہ وحی کے سوا کہیں نہیں پائے. دنیا میں جہاں جہاں اچھائی ہے اس کا نام آپ جہاں بھی جو بھی رکھ لیں, جہاں جہاں اچھائی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالی کی وحی کا ہی بقیہ ہے. دنیا میں جو پایا جاتا ہے نا, سچائی صداقت ہر ایک کے ہاں ممدو ہے, عفت ہر ایک کے ہاں ممدو ہے, امانت دیانت ہر ایک کے ہاں ممدو ہے, سب اسے اچھی سے بات کہتے ہیں, جھوٹ کو کوئی اچھا نہیں کہتا, بدکاری کو فحاشی کو کوئی اچھا نہیں کہتا. عمل دوسری بات. تو یہ جو تصور پایا جاتا ہے اچھائی اور برائی کی تمیز کا, یہ کسی فلسفی کے فلسفے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اثرات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات. اس لیے قرآن نے کہا کہ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو بستیاں ہلاک ہوئیں ان میں سے جو اولو بقیتی ینہونا, ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ اس بات کا, وہ جن کے پاس بقیہ اولو بقیتی ینہونا عن الفساد فی الارض, کہ جن کے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا بقیہ تھا انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اپنے لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کرتے. یعنی دنیا میں جتنی جسے ہم اخلاق کہتے ہیں, اخلاق عالیہ اگر کہیں پائے جاتے ہیں وہ در حقیقت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی وحی کا نتیجہ. اس کے سوا کوئی اپنے پاس سے کچھ نہیں, باقی اس میں سے اس میں ملاوٹ ضرور کی ہے انسانوں نے. تو وحی انسان کی ضرورت, یہ انسان کی زندگی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو کئی مقامات پر روح سے تعبیر کیا. فَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, کہ اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنی طرف سے روح نازل کی. تو وحی روح ہے. ہاں تو یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ہم ذکر کر رہے تھے کہ انسانیت, انسان کی نجات کے لیے جن مسائل کا اس کو سامنا ہے اور کوئی حل ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ, کہ کفار اور مشرکین جن مسائل سے دو چار ہیں اور جن عقائدی اور عملی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا شکار ہیں اور ان میں گرفتار ہیں, ان سے نجات پانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. حتی تأتیہم البینہ, یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آئے. بینہ کیا ہوتی ہے؟ میں رسول من اللہ, اللہ کا رسول, یتلو صحفا مطہرہ, جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرنا, فیہا کتب قیم. تو یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے وحی, اور وحی ہر انسان پر نہیں آ سکتی, اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے رسولوں کا. تو اگر کوئی وحی کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی توہین سے تعبیر فرماتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے, اس سے بڑھ کر توہین نہیں ہوتی. ما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانا نہیں. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك, شرک اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو جانتے کہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہے, آسمان قیامت کے دن سب کے سب, وہ جس طرح آپ فائل میں کاغذ لپیٹ کر پکڑ لیتے ہیں اس طرح سب کے ساتوں آسمان ایک فائل کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرک, جس طرح ایک مشرک وہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانتا اس لیے شرک کرتا ہے, اسی طرح فرمایا کہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا, ہدایت نہیں آئی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و توقیر سے بے بہرا ہے. ما ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. تو یہ انسان کو جاننا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اسی طرح انسانوں کی ہدایت کا سامان بھی کیا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. ہاں تو جب اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے اور پھر اس کے لیے رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے اور یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل کو پہنچا, تو اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ سلسلہ نبوت و رسالت کس لیے ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ کتاب آئے اور اس پر عمل نہ ہو؟ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. جو بھی ہم نے رسول بھیجا تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اس لیے کہ انبیاء اور مرسلین اور خاص طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کے متعلق شریعت کے متعلق جو بات بھی کرتے ہیں وہ وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی طرح آپ اس بارے میں جو عمل بھی کرتے ہیں وہ سب کا سب وحی پر مبنی. ان اتبع الا ما یوحى الی, کہ میں تو اس کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی. اس لیے حدیث کا جتنا تشریعی پہلو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو دین کے متعلق عبادات وہ سب کا سب وحی پر مبنی. اور اس کی اتباع کا قرآن نے کتنے مقام پر حکم دیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء المرسلین علیہم الصلاۃ والسلام سب کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے, اور اسی کو معیار بھی قرار دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, آپ کا طریقہ عمل, سب کا سب مبنی بر وحی. تو قرآن کی طرح ہی حدیث بھی واجب العمل اور واجب الاحترام. اور قرآن حکیم خود اس پر شاہد ہے. قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو, اور جس سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. واتقوا الله, اور اللہ تعالی سے ڈرو. جہاں آپ کے دو تین سوالوں کا جواب آ رہا ہے, ایک تو یہ کہ حدیث کی جتنے اقسام ابھی ہم نے کہا نا, تو اس میں آپ کے فرامین, آپ کا طریقہ عمل اسوہ حسنہ, آپ کی تقریر, یہ سب کا سب فرما ما آتاکم الرسول فخذو. ہمارا رسول تمہیں جو دیتا ہے اسے لے لو. خذو, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود الکتاب بقوة, خود کا معنی ہے اسے مضبوطی سے تھامو, یعنی بقوة سے مراد ہے عمل. خود الکتاب بقوة جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا نا, کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے خوب مضبوط ہاتھوں میں رکھو, ورنہ وہ تو پھر حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو تختیاں پھینک دی غصے میں آ کر. تو معنی یہ ہے بال جہاں گئے خود کتاب بقوا یعنی بالعمل, وما آتاکم الرسول فخذوه, ہمارا رسول تمہیں جو دیتا ہے اسے پکڑو یعنی اس پر عمل کرو. وما نهاکم عنه فانتهوا, اور جس سے تمہیں منع کرتا ہے اس سے باز آ جاؤ اور اس معاملے کو ایسا ہی نہ سمجھو. واتقوا اللہ, اللہ تعالی سے ڈرو. یہاں تک فرمایا کہ اگر ہمارا رسول تمہیں بلاتا ہے تو اسے اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, کوئی آئے نہ آئے, ایسا نہیں. حضرت عبید بن کعب اور ایک اور صحابی غالباً سعید بن معلہ, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہی.
کدھر ہے یار پنجابی, ہر پنجابیوں کو نکالو.
لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ, ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب تمہیں بلائے. تمہیں نماز چھوڑ کر آنا چاہیے. انہوں نے کہا غلطی ہوئی, ولن اعود, آئندہ ایسا نہیں ہو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور جانتے ہیں اس سے آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے, یہی سے بات ہم نے شروع کی تھی کہ وہی یہ انسان کی روح اور اس کی زندگی ہے. جس طرح قرآن یہ روح ہے, اسی طرح حدیث بھی روح ہے انسان کے لیے, وہ بھی وہی ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, فرما وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, یاد رکھو اللہ تعالیٰ بس اوقات انسان اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کو بلائیں ایک خاص وقت پر وہ نہیں آتا تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے, پھر وہ آنا چاہتا آپ کہتے ہیں نہیں اب آنے کی ضرورت نہیں. اتنا معاملہ ہے یہ. جیسے فرمایا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا, قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا معجزہ ہمیں دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ, تمہیں کیا خبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی خواہش ہوتی تھی کہ شاید ان کا کوئی مطالبہ پورا کر دیں تو مسلمان ہو جائیں, شاید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون, تمہیں کیا خبر جب ان کے مطالبے پر جو بھی انہیں دکھا دیا جائے گا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم یؤمنوا بها اول مره ونظرهم فی طغیانهم یعمہون, کہ جب یہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تو جب یہ پہلی بات پر ایمان نہیں لائے ساڈے پنجابی جانے جنہوں بیٹھا نہیں دستا انہوں کھلوتا بھی نہیں دستا. جس نے ایمان لانا ہے وہ تو پہلے کیوں نہیں لیا, تو باقی بھی تو اسی طرح کے ہیں. چیزیں. ہاں تو اسی طرح یہاں فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر اس کی آیات پر ایمان نہیں لائے تو یاد رکھنا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ آیت بہت شدید ہے. فرمایا ایسے فتنے سے ڈرو, وَاتَّقُوا فِتْنَةً, جو صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کا ارتکاب کیا ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. یعنی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی, آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے. ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم, وہ کہیں فتنے کے شکار نہ ہو جائیں, فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, یا انہیں دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ سے منقول ہے کہ وہ یہاں فتنے کی تفسیر شرک سے کرتے ہیں, شرک سے تعبیر اسے کرتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا فتنہ تو شرک ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, کہ جب تک دنیا سے فتنے کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک جد و جہد جاری رہے. تو فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امره, جو ہمارے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو. چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جن معاشروں نے, جن لوگوں نے, جن گروہوں نے کسی بھی عنوان سے سنت سے پہلو تہی کی, ان کے ہاں توحید کا جوہر محفوظ نہیں رہ سکتا. جس قدر وہ حدیث سے, جس قدر وہ سنت سے دور ہوتے گئے, اسی قدر شرک ان میں کسی نہ کسی عنوان سے مختلف راستوں سے ان میں ڈر آیا. تو توحید بھی اسی وقت برقرار رہتی ہے جب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم برقرار رہتی ہے. ہاں تو حدیث وہ بھی وحی ہے, قرآن کی طرح وحی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قرآن ہی کی طرح حفاظت فرمائی. اور جس طرح قرآن واجب اطاعت ہے, اسی طرح حدیث بھی واجب اطاعت ہے. اور یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں, قرآن نے اس کا حکم دیا, اور جہاں عمومی حکم دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یہ تو عمومی حکم ہے. اور جیسے ابھی آپ کو سورہ حشر کیا سنا رہا تھا, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, ہمارا رسول جو تمہیں دیتا ہے اسے لے لو, اس پر عمل کرو, جس سے منع کرتا اس سے باز آ جاؤ. اور اسی طرح کئی دوسرے مقام پر اس کی طرف اشارہ کیا قرآن. یہ مقامات اگر پڑھنے لگیں تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے, صرف دو مقامات دیکھ لیں. قوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکون. احترام ساتھ نہیں کرو, قوموا للہ قانتین خفتم فرجالا او رکبانا, اگر خوف درپیش ہو, سامنے دشمن کا لشکر ہے, تو پھر وہاں نماز کا طریقہ بدل جاتا ہے. فرجالا او رکبانا, کوئی پیادہ ہے, کوئی سوار ہے, کوئی چلتا ہے, کوئی بیٹھا ہے, جس حالت میں ہے وہی نماز پڑھے گا. فرما فاذا امنتم, جب خوف جاتا رہے امن ہو جائے, فاذکر اللہ کما علمکم, پھر اس طرح نماز پڑھو جیسے اس نے تمہیں سکھایا. یہ کہاں سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جب آپ نے نماز پڑھ کے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو, تو قرآن نے کہا اللہ کا ذکر ویسے کرو کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا. تو گویا کہ پوری کی پوری نماز جیسے ہمارے یہاں ہوتا نا کہ ایک قانون بنا کر اسے ایک چھوٹی سی شک آئین میں داخل کر دی جاتی ہے کہ اس کی تفصیل آپ کھلا مقام پر دیکھ سکتے ہیں, تو وہ پورے کا پورا آئین کا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح پوری سنت وہ قرآن کا حصہ ہے, قرآن سے الگ نہیں. تو اسی طرح حج کے موقع پر فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. جب وہاں سے آ جاؤ, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو اور ویسے ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا. اس نے کہاں بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مناسک حج جو آپ نے ادا کیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا, آپ کا طریقہ نماز قرآن کا حصہ بنا دیا گیا, آپ کی پوری حیات طیبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. یہ ہے حدیث اور یہ ہے مقام حدیث کے متعلق جو یعنی اتنے سے وقت میں کہا جا سکتا تھا, ویسے تو ورنہ سخن بسیار
ہے. یہ گفتگو سن رہے تھے آپ حدیث کے متعلق, یہ عمومی گفتگو تھی. یقیناً احباب کے ذہنوں میں کچھ خصوصی سوالات بھی ہوتے ہیں کسی ایک زاویہ سے, تو اس لحاظ سے احباب سے درخواست ہے کہ سوال جو ان کے ذہن میں ہیں وہ مائک کے ذریعے یا لکھ کر جس طرح بھی مناسب سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے, تو تشریف لائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام بھائی جان, میرا خیال ہے رضوان بھائی سے جو ہے وہ مائک ڈراپ ہو گیا, تو میں شخص سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام بھائی, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایکچولی السلام بھائی تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان کا کچھ فیڈ بیک نہیں آ رہا. السلام بھائی, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرا خیال ہے السلام بھائی کو ایک سیکنڈ میں بند کرتا ہوں, ان تک آواز نہیں پہنچ رہی, مسئلہ لگ رہا ہے. یا وہ بزی ہیں کچھ. جی رضوان بھائی, آپ کے لیے مائک ریلیز کر دیتا ہوں میں, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا. چلیں السلام بھائی جو ہے نا, میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اچھا رضوان بھائی آپ آئیں, آپ سوال کریں, میں جو ہے نا اسلام بھائی کو فون کرتا ہوں ایک سیکنڈ نا, ان سے پوچھتا ہوں کدھر ہے, کدھر ہیں وہ, میرا خیال ہے کہیں آگے پیچھے ہوں شاید. مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس اوکے بھائی؟ جی شیخ صاحب, میرا یہ سوال ہے جی, اگر کوئی شخص کسی حدیث کا انکار کر دے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال تو بہت عام ہے اور وسیع ہے. یہ کسی حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آپ جانتے ہیں کہ ایک تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھ دی گئی ہے, اور حدیث کی کتابوں کے درجات ہیں. حدیث میں کچھ ایسی ہیں جن میں شروع سے لے کر اب تک علماء اہل فن محدثین نے کبھی اختلاف نہیں ہوا, اور وہ اسے مانتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث ہیں. اور ایک بڑا ذخیرہ ایسا بھی ہے جس کے متعلق کبھی اختلاف نہیں رہا کہ وہ حدیث نہیں ہے, یعنی وہ موضوع ہیں, گھڑی ہوئی احادیث ہیں. ان کو حدیث صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی, ورنہ وہ احادیث نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حدیث کا انکار کرتا ہے جس پر علماء محدثین کا اتفاق رہا کہ یہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے, ایسی احادیث کا جو شخص انکار کرتا ہے وہ تو قرآن کے انکار کی طرح ہے. تو البتہ کچھ ایسا ذخیرہ ہے جس میں علماء کا اختلاف رہا, کچھ اسے صحیح کہتے ہیں, کچھ اسے ضعیف کہتے ہیں. تو ان احادیث کے یعنی وہ اسی اختلاف کی طرح ہوگا, اس لیے اسے عمومی نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک حدیث کا, بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ کسی ایک صحیح حدیث کا انکار ہو تو وحی کا انکار ہے, اور اس طرح کہنا چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم شیخ صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو سن کر آج. شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پر کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی عرصے کے بعد یہ لکھی گئی ہے, تو صرف قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو اس پر آپ کتاب و سنت میں روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
چکے ہیں کہ قرآن پر عمل حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, اور اسی لیے کوئی بھی کتاب قرآن سمیت کوئی بھی کتاب تنہا نازل نہیں ہوئی. یہ عمومی لیٹر کی طرح نازل نہیں ہوئی, بلکہ ہر کتاب کسی نہ کسی رسول پر نازل ہوئی. تو اسی طرح قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور آپ کا فرض منصب ہی یہ قرار پایا, یتلو علیہم آیاتہ, قرآن پڑھ کر بھی آپ نے سنایا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب کی تعلیم بھی آپ نے دی, اور حکمت کہتے ہیں کتاب کے مطابق عمل کرنے کو, وہ عمل بھی آپ نے کر کے دکھایا. تو یہ کہنا کہ حدیث آپ کے ایک عرصہ بعد لکھی گئی, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی, لیکن ان کا اعتبار لکھی ہوئی چیزوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. ساری دنیا میں مشہور ہے برطانیہ کا دستور غیر تحریری ہے, لیکن وہ غیر تحریری روایات ہمارے ہاں تحریری روایات سے پختہ تر ہیں. تو ہر چیز ضروری نہیں ہوتی کہ لکھی جائے. نماز یہ سنت ہے, یہ حدیث ہے, اور اس کے حافظ یعنی جنہیں نماز آتی ہے قرآن کے حافظوں سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ لکھی ہوئی نہیں ہے, تو نماز ہم نے نسل در نسل سیکھی, اسی طرح کتنے عمل ہیں, صدقہ فطر ہے ہر سال ہم ادا کرتے ہیں, رمضان کے روزے ہیں ہر سال ہم رکھتے ہیں, تو جہاں یہ لکھی ہوئی کتابوں میں ہے اسی طرح ساتھ ساتھ یہ عملی تواتر بھی ان کا موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ بعد لکھی گئیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسے غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں کہا جاتا. صحیح حدیث میں ہے, سنن ابی داؤد میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کو احادیث یاد نہیں تھی, میں لکھتا نہیں تھا, عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے. اور سنن ابی داؤد میں ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے 6 لوگوں نے کہا کہ آپ ہر چیز لکھتے رہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یعنی ہو سکتا ہے کوئی مذاق میں ایک بات کر رہے ہوں, کبھی کسی طور پر انسان ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لی, تو آپ نے فرمایا اکتب, لکھا کرو, اور اپنے دہانے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. فرمایا کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, اس لیے لکھا کرو. اور فرائض جو ہے یعنی زکوٰۃ کا نصاب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو تھا, جس پر آپ نے عمل کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تمام ذخائر میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز سے خاص کیا, تو یعنی خاص کوئی چیز آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے چھوڑی ہو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کی کتاب اور ما فی ہذہ الصحیفہ, اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے, تو وہ صحیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا تھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا یہ جو مجموعہ حدیث تھا ان کی نسل در نسل ان کے پاس رہا. ان کے بعد ابو بکر بن حزم تابعین میں سے ہیں, انہوں نے بہت سے صحابہ سے احادیث سن کر جمع کی, یہ صحیفہ بھی تواتر کے ساتھ لوگوں کے پاس رہا. تو یہ کہنا کہ یہ غلط فہمی لوگوں کو یہاں ہوئی کہ مثلا لوگ سمجھتے ہیں شاید امام بخاری نے حدیث لکھی, مسلم نے لکھی, اور یہ بھی اگر مان بھی لیا جائے تو بخاری کا کون سا یعنی سال ہے, یعنی 2 3 صدی ہجری ہے یہ, یعنی 256 ان کا سن وفات ہے. اور سب سے تو منظم کتاب ہمارے پاس موجود ہے, سب لوگوں کے پاس معتبر مالک ہے. امام مالک 94 ہجری میں پیدا ہوئے. تو یہ کہنا کہ صدیوں بعد لکھی گئی تو بات سرے سے غلط ہے. امام مالک نے جو حدیث لکھی ان سے پہلے وہ زیادہ تر ہیں وہ امام زہری سے سنی ہوئی جی, اور نافع سے سنی ہوئی. نافع حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں, زہری بہت سے صحابہ سے انہوں نے احادیث جمع کی, تو اس میں اور موتا تو کم از کم لکھا ہوا مانتے ہیں, تو اس لیے یہ کہنا کہ صدیوں بعد لکھے گی یہ تو تاریخی طور پر بھی واقعاتی طور پر بھی بالکل غلط ہے. یہ نہیں کہ امام بخاری نے احادیث لکھی اس سے پہلے, لکھی ہوئی نہیں تھی. احادیث کے ذخائر اس طرح موجود تھے, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داود وغیرہم رحمہم اللہ, انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے وہ ہمیں ان احادیث سے استفادے کا طریقہ بتایا ہے, ان کی تبویب, اس میں تفقہ, اس کے ایک ایک حدیث سے کیا کیا مسائل ثابت ہو سکتے ہیں, یہ طریقہ استنباط انہوں نے سکھانے کے لیے یہ کتابیں لکھی, ورنہ حدیث تو اس سے پہلے محفوظ ہی چلی آتی تھی. والحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیر شیخ. اور السلام بھائی, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاء اللہ بڑا زبردست سیٹ اپ کیا ہے, اور آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کے سیٹ اپ جو ہے نا ریگولر بیسس پہ انشاءاللہ کریں, تاکہ جو لوگ ریگولر آتے ہیں کم از کم وہ اس چیز سے استفادہ حاصل کریں. شیخ صاحب, سوال یہ کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو بالکل ہی گناہگار ہوتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں مشرقین کی, تو کچھ مشرقین ہیں جو شرک میں تو ڈوبے ہی ہیں لیکن ساتھ میں وہ گنہگار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہر قسم کی برائی میں موجود ہوتی ہے, اور ایک مشرک وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق بھی اچھا ہے اور جس کا جو گناہ بھی اس حساب سے نہیں کرتا لیکن وہ گناہ کبیرہ کا تو مرتکب ہے ہی ہے شرک کرنے کے بعد, تو کیا ان دونوں کا جو عذاب ہے وہ ایک جیسا ہوگا یا ان کے اوپر عذاب بھی جو ہے وہ ان کے گناہوں کے حساب سے ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ, ولا حول ولا قوة الا بالله. سوال کا آدھا جواب تو آپ نے خود بھی دے ہی دیا کہ بڑے جرم کا ارتکاب تو وہ کر رہے ہیں, تو اسے ہم اس طرح اگر سمجھ لیں کہ ایک مجرم ہوتا ہے جو عام قوانین توڑتا ہے, کہیں ٹریفک کا اشارہ توڑ دیا کہیں الی آخر, اور ایک ہے جو ریاست کا غدار ہے. تو یہ مشرک اور کافر جو ہیں یہ ریاست سے, کیونکہ حکم ملک اللہ تعالیٰ کا ہے, تو یہ غداری کے مرتکب ہیں اور یہ جرم ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے. جہاں تک دوسری باتوں کا تعلق ہے تو یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون ہے, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جس طرح جنت میں اہل ایمان سب ایک درجے میں نہیں ہیں, وہاں فردوس اعلیٰ بھی ہے جس کا ہم سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, اور جہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو ادنا درجات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درجات ہیں, جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے میں اتنا فرق ہے, فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں. اسی طرح جہنم کے بھی درکات ہیں, جیسے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اللہ کے پناہ. ویسے جنت میں اگر ادنا ترین بھی درجہ مل جائے تو وہ ادنا نہیں ہے, اور اسی طرح جہنم کا اگر کوئی ہلکا ترین بھی ہے نا تو وہ اسے ہلکا نہیں جاننا چاہیے, لیکن بہرحال فرق وہاں بھی پایا جاتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک بھائی نے لکھ کر سوال کیا ہے, نہ جانے شیخ صاحب اس کا جواب دینا مناسب سمجھے گا کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہا جا سکتا ہے؟
دلچسپ سوال ہے یہ تو نا. یہ اعظم جو امام اعظم جو کہا جاتا ہے نا, یہ کہنے والے کی نیت پر منحصر ہے. جیسے ہمارے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے تو بعض لوگ اس سے سینس میں بھی لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ جو جس نے بھی اسے کہا تھا نا, جنہیں قائد اعظم کہا تو وہ مسلم لیگ میں اس وقت موجود لیڈروں کے مقابلے میں کہا کہ قائد تو سبھی تھے, لیکن ان میں وہ جو دیگر ٹونے ٹوانے کٹھے ہوئے تھے نا ان سے وہ ان میں وہ قائد اعظم تھا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں میں, کیونکہ وہ سب تو وہ سبھی امام تھے, امام حسن بھی تھے, امام محمد بھی تھے, امام ابو یوسف بھی تھے. لیکن صحیح بات ہے, ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں نا تو وہاں 2-3 حافظ صاحبان ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بڑے حافظ صاحب سے ملنا, تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ یعنی اب آپ کہیں کہ جی سب سے بڑے حافظ کیسے ہو گئے. تو یہ کہنے والے کی نیت پر ہے, انہیں جب امام اعظم کہا گیا تھا نا اس دور میں تو وہ مطلب یہ تھا کہ امام ابو یوسف اور ان کے شاگردوں کے مقابلے میں یہ بڑے امام صاحب ہیں, تو پھر وہ مبالغہ کرنے والے سمجھتے ہیں شاید, دوسروں سے بڑا امام کوئی نہیں کہہ سکتا انہیں, بلکہ انہیں تو ائمہ اربع میں بھی بڑا امام نہیں کہا جا سکتا, بلکہ امام شافعی نے امام محمد جو تھے ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ, ہم کو یعنی کسی کی تنقید کرنے کے روادار نہیں نہ اس کے متحمل ہیں, وہ سب اسلام کے علوم اسلام کے محسن ہیں, سب کا ادب ہم پر لازم ہے. تو یہ تو بات لکھی ہوئی ہے یعنی مقدمہ جرح تعدیل میں بھی ہے, اور وہ جو کتاب الام میں بھی ایک جز میں ہے. امام محمد نے امام شافعی نے امام محمد سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, بتاؤ کتاب اللہ کا علم ہمارے استاد کے پاس زیادہ ہے یا تمہارے, یعنی امام مالک کتاب اللہ کے بڑے عالم تھے یا ابو حنیفہ کا مالک. انہوں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ حدیث کا علم مالک کے پاس زیادہ تھا یا ابو حنیفہ کے پاس. امام محمد نے کہا اب وہ یعنی امام ابو حنیفہ کو جاننے والے ہیں, ان سے پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا بھی مالک. انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ آثار صحابہ کے علم کس کے پاس زیادہ تھا, مالک کے پاس یا ابو حنیفہ کے پاس؟ مالک کے پاس. ان کا پھر باقی قیاس رہ جاتا ہے, تو قیاس انہی چیزوں پر ہوتا ہے نا, کتاب سنت اور آثار صحابہ پر ایک قیاس ہوگا نا. تو پھر یعنی امام گویا کہ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئے کہ امام مالک ابو حنیفہ سے بڑے عالم تھے. تو انہیں یعنی وہ تو اپنے تلامذہ اور کوفہ کے اعتبار سے انہیں امام اعظم کہا گیا. اگر کوئی اسی سینس میں کہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. ایاکم والغلو فان الغلو اهلك من كان قبلكم. غلو یعنی مبالغہ آرائی سے بچو کہ اس نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا. نسأل اللہ العفو والتوفیق.
یہ یاد رہے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ تمام ائمہ کرام کا احترام ہم پر واجب ہے. یقیناً وہ ہم سب سے بڑے تھے, اس پہلو کو بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ لوگ گستاخیوں پہ اتر آتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, سب قابل احترام ہیں. وباللہ التوفیق. مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو ابھی آپ نے درس کے دوران بتایا کہ جنگ کی حالت میں یا پھر خوف کی حالت میں اگر آپ ہو تو آپ اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ چلتے ہوئے نماز پڑھے, اگر سوار ہے تو سوار نماز پڑھے, تو اگر کوئی بندہ پیدل چل رہا ہے تو اس کا نماز پڑھنے کا جو طریقہ اگر وہ اگر آپ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ خیر شیخ.
بسم اللہ. کہیں جنگ تو نہیں کر رہے آپ؟ تو چلتے ہوئے نماز پڑھنے کا یہ ہوگا کہ وہ اشارہ کرے گا, اپنے آپ میں سمجھے گا کہ اب میں قیام کی حالت میں ہوں, اب میں رکوع کی حالت میں ہوں, اب میں سجدے میں ہوں. اب تو خوف میں حالات کے مطابق صرف ایک ہی رکعت بھی پڑی جاتی ہے. خوف کی حالتوں پر اور دشمن کی کیفیت پر اور جنگ کی کیفیت پر تو یہ یعنی منحصر ہے, صرف ایک رکعت بھی خوف میں.
اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله.
حي
على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
جو ہے وہ کم امام کہا گیا ہے, اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ دلائل دینے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. اس کے بعد مزید بھی دو تین سوال وہ آپ کو کروں گا.
بسم اللہ. میں نے تو اپنے کلمے میں ذکر بھی کر دیا تھا مقدمہ جرح والتعدیل. جرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم کی مشہور کتاب ہے, 9 جلدوں میں, ہندوستان ہی میں ہمارے پاس جو نسخہ ہندوستان ہی کا چھپا ہوا ہے حیدرآباد کا, تو اس کے مقدمہ میں میرے خیال 9-10 صفحے پر بالکل ابتدا میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے. اس وقت میرے سامنے نہیں ورنہ میں صفحہ بھی بتا دیتا. الجرح والتعدیل, اس کے مقدمہ میں ابن ابی حاتم نے یہ سند کے ساتھ, اور وہ سند بھی بالکل صحیح ہے, اس کا حوالہ اس لیے دیا ہے وگرنہ آپ کو امام شافی کے تذکروں میں بھی یہ بات مل سکتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اچھا شیخ صاحب, سب سے پہلے تو جو ہے نا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں اتنا وقت دیا اور انٹرنیٹ پہ جو ہے نا درس دیا. شیخ صاحب یقین جانیے کہ اس وقت آپ کا درس سننے والے پاکستان سے کم لوگ ہیں, اور باہر کی دنیا سے بہت زیادہ لوگ اس وقت جو ہے نا امریکہ سے اور باقی یورپ اور دنیا سے, وہ لوگ جنہیں دینی حوالے سے جو ہے نا کوئی سہولیات میسر نہیں ہے اور بڑی مشکل سے زندگی جی رہے ہیں, ان کے لیے اسلام پہ قائم رہنا بھی مشکل ہے ادھر, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ادھر بیٹھے اور دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگ جو اتنی مطلب شوقین ہیں دین سیکھنے کے لیے, آپ جو ہے نا اپنا قیمتی وقت جو ہے نا ان کو دے رہے ہیں. شخص سوال تو میرے 3-4 ہیں, مجھے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا پی ایم میں بھی کوسچنز بھیجے ہیں, تو میں انشاءاللہ وہ اکٹھے ہی کر لیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ان کا ایک ایک کر کے جواب دیتے جائیے گا. سب سے پہلا سوال شیخ میرا یہ ہے, کیا فاسق جو ہے وہ منافق ہو سکتا ہے یا منافق جو ہے وہ فاسق ہو سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات, ایک ادھر دوست ہمارے ہیں انہوں نے سوال کیا, کیا دیوبندی کے پیچھے جو ہے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اور تیسری بات جو سب سے اہم سوال, کہ تقلید تو ہم کہتے ہیں جی کسی کی بات کو ماننا, تو ہم عمومی طور پہ بھی جو ہے نا جو ہمارے معروف اہل حدیث حضرات ہیں وہ اپنے علماء کے پاس جا کے تو کوئی بھی مسئلہ دریافت کرتے ہیں, جس طرح کہ آپ سے مسئلہ دریافت کیا جا رہا ہے, تو آپ اس کا جواب دیں گے تو کیا یہ آپ کی تقلید میں شمار نہیں ہوگا؟ کیا کسی عالم سے سوال پوچھنا اس کی تقلید میں شمار نہیں ہوتا؟ کائنڈلی اس فرق کو جو ہے نا وہ ذرا کلیئر کر دیں کہ تقلید کا کیا فرق ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا سوال جو ہے نا وہ میرا میں بھول گیا ہوں, چلے میں دوبارہ آتا ہوں. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. اور شیخ دوسری آپ سے جو ہے نا ایک بڑی چھوٹی سی ریکویسٹ تھی اور گزارش تھی کہ آپ جو ہے نا ہمیں نا ہفتہ وار جو ہے نا وہ درس دیا کریں انٹرنیٹ پہ, کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ پہ تقریباً 30-40 لوگ جو ہے نا آپ کو سننے والے الحمدللہ موجود ہیں, تو جو ہے نا وہ پوری توجہ سے بلکہ سن بھی رہے ہیں آپ کو اور دیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ شیخ ضرور جو ہے نا انٹرنیٹ پہ ہفتہ وار جو ہے نا ہفتے میں صرف ایک دن جو ہے نا وہ درس دے دیا کریں, یہی 1-1.5 گھنٹے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا بہترین جزا جو ہے وہ عطا کرے. میں مائک فری کر رہا ہوں, اسلام بھائی جان آپ مائک جو ہے نا وہ لے لیں. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان سے درخواست ہے کہ ان شاء اللہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا, اور شیخ صاحب بھی انشاءاللہ, بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا سیٹ اپ بناؤں کہ ان کو یہاں آنے کی زحمت دینے کے بجائے میں وہاں ہی سیٹ اپ لے جایا کروں, اور اس طرح سے ان کو زیادہ زحمت نہ ہو. تو لیکن یہ بہرحال جاری رہے گا. اب آپ شیخ صاحب کے ساتھ سوالوں کے جوابات.
بسم اللہ. یہ ہمارا وہی وقت قیمتی ہے جو آپ کے ساتھ گزرتا ہے, کسی سے وقت میں قیمت آتی ہے ورنہ باقی وقت تو ضائع ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. جہاں تک فاسق اور منافق کی بات ہے نا, یہ الفاظ کے اعتبار سے فاسق کہتے ہیں حد سے نکلنے والے, جو حد اطاعت سے نکلتا ہے علانیہ اسے فاسق کہا جاتا ہے. اور منافق یہ ایک اور اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کچھ کرتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہے. اور جو ایسے ہوتے ہیں نا منافق وہ فاسق بھی ہوتے ہیں, اس لیے سورہ منافقون میں انہیں ظالم بھی کہا گیا ہے اور فاسق بھی کہا گیا ہے. ہاں منافقون ہم الفاسق, تو اس لیے یہ تو نص ہے, تو نفاق سب سے بڑا فسق ہے. اور جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے دیوبندیوں کے پیچھے نماز, یہ دیوبندی سمجھ نہیں آتی اسے ہم اس سے تعبیر کریں. یہ کوئی فرقہ یا طبقہ نہیں ہے, دیوبند تو ایک شہر ہے, وہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہوں گے, اس لیے یعنی اس سیگے کو بدلنا چاہیے. جہاں تک مسالک فکر کے اختلاف کا تعلق ہے تو مسلمانوں میں کبھی اس بات میں اختلاف نہیں رہا کہ بلا امتیاز ہر کلمہ گو بشرطے کہ وہ صریح کفر اور شرک کا مرتکب نہ ہوتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور مسلمان ہمیشہ سے جب سے یہ یعنی اس طرح کی لکیریں کھینچی گئی ہیں امت میں اس کے بعد بھی اس بات پر کبھی اختلاف نہیں رہا. تمام لوگ تاکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کوڑے کھائے لیکن کوڑے مارنے والوں کی مسجدوں میں ہی نماز ادا کرتے رہے, ان کی اقتداء بھی کرتے رہے. امام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ حجاج جیسے فاسق کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے. تو اس لیے اسے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کی بات کرتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کی بات کا اعتبار کرنے سے زیادہ وہ اس لائق ہے کہ اسے توبہ کی تلقین کی جائے اس بات سے. تو جہاں تک تقلید کا آپ نے کہا نا کہ ہم علماء سے پوچھتے ہیں, یہ تو تمام جتنی اصول فقہ کی کتابیں ہیں نا ان میں لکھا ہوا ہے کہ جو مستفتی ہوتا ہے نا جو فتویٰ پوچھتا ہے وہ مفتی کا مقلد نہیں ہے. اس طرح اگر یہ تقلید ہو تو پھر یعنی حنفی مالکی اور شافی کیسے کہلائیں گے, کیونکہ امام مالک یا رحمہ اللہ یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تو انہوں نے دیکھا نہیں, اپنے اپنے محلے کی مسجد سے کے مولوی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں تو پھر تو یہ تقلید کس کی ہوئی. تو مفتی اور یعنی مستفتی کا جو تعلق ہے نا یہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے, یہ اسے کوئی بھی تقلید نہیں کہتا. ہاں البتہ یہ کہنا چاہیے کہ فتویٰ میں سوال کرنے والے کو چاہیے کہ دلیل سے سوال پوچھے, اور اسی طرح جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ کیونکہ وہ اتھارٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں جب سڑک پر کوئی بھی حکم لکھا جاتا ہے تو کعبہ لکھا جاتا ہے بحکم فلان, بحکم ڈپٹی کمشنر یا بحکم وزیر دفاع, تو ہم اپنی طرف سے اعلان نہیں کر سکتے. تو اسی طرح مفتی کو چاہیے کہ وہ اتھارٹی بتائے کہ وہ کس کے کس بنیاد پر وہ یعنی فتویٰ دے رہا ہے اور وہ مسئلہ بتا رہا ہے. وباللہ توفیق.
مائک فری ہے.
جی بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے, کیونکہ اصل میں شیخ صاحب کا موضوع آج حدیث تھا, تو صاحب ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ موضوع کے متعلق انشاءاللہ سوال کیے جائیں. تو میرا یہ سوال تھا شیخ صاحب سے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے. بارک اللہ فیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث اور سنت میں اگر الفاظ کی طرف جائیں تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو کہا جائے گا, کیونکہ حدث تحدث یہ گفتگو کرنے کو کہتے ہیں. اور سنہ کا لغوی معنی راستہ ہے, تو طریق سے عمل کو سنت کہا جاتا ہے. البتہ بعض لوگوں نے اس فرق کو انکار حدیث کا کے زینے کے طور پر استعمال کیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنت تو حجت ہے البتہ حدیث حجت نہیں ہے. تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ اصطلاح کی حد تک محدثین اور فقہا تمام کے نزدیک حدیث یہ سنت کو شامل ہے. اور جہاں ہمارے دینی لٹریچر میں سنت کا لفظ آتا ہے وہ حدیث کو شامل ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کے معنی میں لفظ بولے جاتے ہیں. سنت سے مراد حدیث اور حدیث سے مراد سنت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دنوں پرسوں ایک سوال آیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ یہ سوال انشاءاللہ شیخ صاحب کے لیے چھوڑتے ہیں, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. وہ سوال یہ تھا کہ ایک حقیقی ماں ہے, اس کی اولاد ہے, اب دوسری ان کی سوتیلی ماں ہے, تو یہ جو بچے ہیں ان پر دونوں کے حقوق مساوی ہیں, حقیقی ماں ہی کی طرح سوتیلی ماں کے حقوق ہیں ان کے ذمے, یہ سوال تھا. تو میں شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ جواب. بس ایک منٹ ذرا شیخ, ایک منٹ ذرا موبائل پہ مصروف تھے. ابھی انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں. سوال دہرا دوں, ایک بہن نے سوال کیا تھا حقیقی اور ستیلی ماں کے حقوق کے بارے میں, ایک بہن نے سوال کیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ شیخ صاحب سے جواب کی درخواست کریں گے. جواب.
بسم اللہ. اس سوال کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ ہوگا کہ اس کی حقیقی والدہ کی موجودگی میں اس کی ایک سوتیلی ماں ہے, تو حقوق کے اعتبار سے تو جو اس کی حقیقی والدہ ہے وہ اس کی والدہ ہے, لیکن جو اس کی جسے سوتیلی ماں کہا جا رہا ہے وہ اس کے والد کی بیوی ہے, تو اس اعتبار سے اسے قرآن نے اسے احترام دیا ہے, اور اب محرمات ابدیہ میں یعنی جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ان میں انہیں شمار کیا ہے, تو یہ حرمت احترام کی ہے, تو اس لیے احترام اور حسن سلوک کے اعتبار سے اسے ایک درجہ دینا چاہیے, لیکن بہرحال اسے اس ماں کے مقابل نہیں لایا جا سکتا جس سے اس نے جنم لیا ہے. واللہ اعلم.
باللہ توفیق. میں ایک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک بھائی نے حدیث کا حوالہ دیا تھا, تو اس حدیث کے اوپر ہم نے آپ سے پوچھنا کہ اگر آپ کے علم میں ہو تو بتا دیجئے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اس نے امام احمد بن حنبل کی مسند احمد کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں ایک حدیث ہے کہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا سر رکھ کے نا تو روتے ہیں, تو جو اس وقت کا حاکم ہوتا ہے مروان وہ انہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تو جب دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں کوئی حکمران ایسا ہے جو ظلم کرے تم پر تو تم اپنے دین پر پچھتانا نا, تو اپنے دین پہ قائم رہنا. تو اس حدیث کا اس نے حوالہ دیا, اور اب آگے سے اس نے جو اس کے اندر سے ایک پوائنٹ اسس کیا تھا وہ یہ پوائنٹ تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبروں سے مانگنا جائز ہے, اور دوسرا جس کی ہمیں تو سمجھ نہیں لگی, لیکن دوسرا یہ پوچھنا کہ کیا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا حدیث یہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ بھی بتا دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسند احمد میں ہوگی, آپ ان سے انہیں چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ مسند احمد میں نکال کر دکھا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود اس میں بات میں وہ کہتے ہیں نا جھوٹ پکڑا جاتا ہے, مروان تو بہت بعد میں آیا, یہ حضرت ابو ایوب انصاری تو میر معاویہ کے عہد حکومت میں قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا تھا وہی وفات پا گئے تھے, اور ایک خبر معروف ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس مشہور ہے, تو وہ یہ تو بات جس نے بھی بنائی بنی نہیں, اسے کہے مرمت کر کے لائے.
مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, ایک سوال مجھے وہ یاد آ گیا کہ شیخ کیا کوئی اس طرح کی روایت یا قرآن میں کوئی اس طرح کی آیت آتی ہے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنمی جو ہیں وہ کافر جو ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم اللہ کو نہیں تھے مانتے, ہم بھی ادھر ہیں, اور تم جو اللہ کو مانتے تھے تم بھی ادھر ہو, تو ہمارے اور تمہارے میں کیا فرق رہ گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا پھر اس معاملے میں آ کے تو مسلمانوں کو جو ہے نا جہنم سے نکال لیں گے, کیونکہ جہنم سے مسلمانوں کو نکالنا تو جو ہے نا
وہ ثابت ہے, لیکن یہ چیز کے مطلب اس سارے قصے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں گے. اس حوالے سے اگر کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت یا کچھ ایسی تفسیر بنتی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور ایکسپلین کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.
یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی عالم, یہ جو کافروں والی جہنم ہے نا وہ کافروں کے لیے خاص ہے, اس کے متعلق تو قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر تصریح ہے, عدت للکافرین واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین, اور اسی کے بارے میں ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مخرج, کہ وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. تو اہل ایمان جس آگ میں جائیں گے نا وہ اس قسم کی آگ نہیں ہے, وہ اور ہے, وہ تو تطہیر کے لیے ہے, صفائی کے لیے ہے, کلینر ہے وہ, تو جب وہ صاف ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے آ جائیں گے. یہ کہنا کہ وہ ان کے ساتھ تھے یہ تو اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. ویسے یہ حدیث ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے, انشاءاللہ حدیث کے ذخیرے میں آپ کو نہیں ملے.
بلا توفیق, مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ بس پوچھنا ہے کہ جو تقریروں کے دوران ہم نے دیکھا علماء کی تقریروں کے دوران بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں, ہم اپنے علماء کی بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ نعرے بازی کرنا اس طرح تقریروں کے درمیان صحیح ہے کہ نہیں, اس کے بارے میں بتا دیں. اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اس طرح کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ, ہم تو نبی نہ نعرے لگاتے ہیں نہ نعروں کی اجازت دیتے ہیں. اصل میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ سنتے سنتے بسا اوقات آدمی تپ جاتا ہے تو اپنا جوش کسی طرح اس نے نکالنا ہوتا ہے, تو جو لاچار اور مجبور ہو اس پر تو کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا نا, وہ بیچارے اپنی پڑھاس نکالتے ہیں, تو جوش کے اظہار کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو جو سلف میں جو جہاں تک یعنی تاریخ کی کتابوں میں جہاں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مقام پر یا کہیں سبحان اللہ الحمدللہ یہ لوگ کہتے تھے, لیکن یہ جو مل کر زور لگا کر جو کہتے ہیں نا نعرے کی شکل میں, یہ تو اس زمانے میں نہیں تھا, یہ ہمارے ہندوستان کی خالص پیداوار ہے اور ہندوستانی سٹائل ہے, تو اسے اس پہ کچھ نہیں کہا جاتا. اگر آپ رو سکتے ہیں روک لیں.
مائک فری ہے.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب سوال تو کافی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ حدیث کے متعلق ہی سوال کیے جائیں. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ داڑھی کی لمبائی پر, کیونکہ ہمارے علماء کا سب کا یہی متفق موقف ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے اور داڑھی کو معاف کرنا چاہیے, داڑھی کو بالکل کاٹنا کسی لحاظ سے درست نہیں ہے. لیکن یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے جو بخاری اور مسلم میں شاید یہ موجود ہوگی کہ داڑھی کو آپ معاف کریں, داڑھی کو لٹکائیں, لیکن خود ان کا عمل اس کے مخالف تھا کہ حج کے دوران وہ اپنے داڑھی کو مٹھ کے بعد وہ کاٹا کرتے تھے. تو اس پر دوسرے علماء استدلال کرتے ہیں کہ داڑھی کا اصل معنی یہی ہے معاف کرنا, کہ جو ایک مٹھ کے بعد جو بال ہوتے ہیں اس کو کاٹنا چاہیے. تو آپ کے نزدیک موقف کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم.
بسم اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی کچھ ہو, ہمارے تو ہندو کچھ نہیں ہے. البتہ یہ ملاحظہ آپ کا بہت برمحل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, اور خود ان کا عمل ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے مخالف ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کا عمل اس کی وضاحت کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم نہیں دیکھتے کہ کسی صحابہ میں سے کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہا ہو کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو اس لفظ کو تو ہمارے بھی شرعی اصطلاح میں اجماع بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے جس طرح اس حد تک اگر کوئی کرے گا تو جس طرح صحابہ خاموش رہے تھے ہم بھی خاموش رہیں گے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ الفاظ کے اطلاق پر یہ زیادہ افضل ہے. البتہ یہ جو آپ نے مانا کیا نا کہ اس کو معاف کرو, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ترجمہ ہے حدیث کا. عفو کا معنی یہ جب معافی کے معنی میں ہو تو اس کے ساتھ عن لفظ آتا ہے, وعفو عنا وعفو عنا, تو عفا عنہ عفی عنہ. تو جب معاف کرنے میں کے معنی میں ہو تو اس کے ساتھ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں کنجنکشن, وہ عن کا لفظ آتا ہے. تو یہاں جو لفظ ہے نا وعفو, اس کا معنی اعفا اور عفو کا معنی اکثار ہے. اکثار یعنی بڑھانا زیادہ کرنا. تو جو شخص صفایا کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو رکھتا ہے وہ عفا تو کرتا ہے, تو اب جتنے کو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں باقی معاف کر دیں آپ ان کو. تو ویسے صرف حضرت عبداللہ بن عمر ہی نہیں, اور بھی بعض صحابہ سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت ابو ہریرہ, جابر بن عبداللہ یہ بھی کر لیتے تھے. تو سنن سعید بن منصور سے نقل کیا ہے حافظ بن حجر نے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک شخص, اس کی داڑھی بہت زیادہ طویل تھی تو اسے کاٹنے کا حکم بھی دیا تھا. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جہاں تک پہنچے وہیں تک, تو بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی مشت بھر سے آگے کاٹ لیتا ہے تو ہم اس پر اسے اسی طرح معاف کر دیں گے جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کو لوگوں نے معاف کیا ہوا تھا. تو بہرحال یہ ماذا ما عندنا واللہ اعلم.
مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, ایک اور سوال جو ہے وہ میرا ہے کہ شیخ, عورت کی آواز کے پردے کے حوالے سے اس میں, اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ لوچدار گفتگو جو ہے نا بالخصوص مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ منع ہے, لیکن کیا دین کی دعوت دینے کے لیے جو ہے مطلب عورت پردے کی تمام شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ مطلب آواز کے ذریعے جو ہے وہ دین کی دعوت صرف جو ہے وہ دے سکتی ہے, جس طرح کے بعض احباب یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان سے بہت سے غیر محرم جو ہے ان کے شاگردوں نے بھی پڑھا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے نا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی جو ہے اس چیز کی اجازت ملتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مطلب پردے کی تمام جو ہے نا خیال رکھتے ہوئے حدود و قیود کا تو صرف آواز کے ذریعے جو ہے تعلیم دے سکتی ہے مردوں کو, اس چیز کے حوالے سے جو ہے نا میں سوال کرنا چاہ رہا تھا, کائنڈلی اس کا جواب دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ. بعض چیزیں لوگوں میں رواج پا جاتی ہیں قانون کی طرح, اسی طرح یہ جملہ جو ہے نا کہ عورت کی آواز پردہ ہے, اس کی کوئی شرعی طور پر کوئی اصل اس کی نہیں ہے. جہاں تک معاملہ ہے وہ آواز کے فتنہ ہونے کا, وہ تو خود قرآن نے تصریح کی, فلا تخضعن بالقول, یہ تو ہر ایک کے لیے ہے, حتیٰ کہ مردوں کو بھی آپس میں ایسے کرنا چاہیے. جی کسی کی آواز فتنہ ہو تو جی لچک کے ذریعے سے وہ فتنہ نہیں بننا چاہیے, وہ تو اس کی مناہی جو ہے نا وہ دوسری وجہ سے ہوگی تو وہیں تک محدود رہے گی. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی لوگ مسائل دریافت کرنے کے لیے, اسی طرح عدالت میں فیصلہ لینے کے لیے عورت بھی تو بیان دے گی, اسی طرح بازار میں اگر کوئی جاتی آتی ہے تجارت کی اسے اجازت ہے تو سب معاملے وہ اپنے حدود اور قیود میں رہتے ہوئے انجام دے سکتے ہیں. والحمدللہ ان کی دنیا میں کثرت ہے, تو یہ تو نہیں مانا کہ انہیں دنیا کے تختے سے اتارنا تو ممکن نہیں ہے, اور نہ ہی انہیں بالکل کہیں بند کیا جا سکتا ہے, اسی معاشرے میں رہیں گی. دیکھیے قرآن نے حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور یہی حکم دیا خواتین کو بھی, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اگر انہوں نے کہیں نکلنا آنا جانا ہی نہیں تو پھر یہ غض بصر کا حکم کیوں ہے؟ تو غض بصر کا بذات خود حکم یہ بتا رہا ہے کہ ان کا یعنی چلنے پھرنے میں اختلاط ہوگا راستے میں بھی. تو حضرت ام المؤمنین تو سب کی ماں تھی, اور آپ نے خود ذکر کیا کہ ان سے بہت سے لوگوں نے روایت لی, ان سے احادیث سنتے تھے, بلکہ اس پر تو مستقل کتاب لکھی گئی ہے ایسے مسائل کی زرکشی نے اور امام سیوطی نے, الحجابہ فی مستدرکت عائشہ علی الصحابہ, حتیٰ کہ بالکل ابتدائی دور میں ہی ان سے کئی مسائل دریافت کیے گئے, حضرت ابوبکر نے دریافت کیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیے, تو وہ دو مسائل بتاتی تھیں. تو ان کے بعد بھی ان کی جو شاگرد تھی خاص عمرہ بنت عبد الرحمن, وہ امام زہری کے مقابلے کی محدثہ ہیں, تو ان سے روایت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں, اور یہ رواج بہت دیر تک یعنی رہا. والحمدللہ کہ خطیب بغدادی کے جو شیوخ ہیں ان میں خواتین کا نام ملتا ہے, تو اس طرح یعنی خواتین بھی نشر علم میں والحمدللہ باقاعدہ شریک رہیں, تو طلب علم میں بھی انہیں اسی طرح شریک ہونے کا حق ہے. تو علم سوال کے بغیر نہیں ہوتا, اور نشر علم خطاب کے بغیر نہیں ہوتا, تو اس لیے یہ الحمدللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں.
مائک فری ہے.
السلام علیکم. جی میرا نام مولانا صاحب عثمان ہے اور میں گری سے بول رہا ہوں. تو میں اصل میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں جا گریس میں ہوں نا, یہاں نہ تو میرے پاس کوئی مسجد ہے اور نہ ہی مجھے یہ کنفرم پتا ہے کہ صحیح طریقے سے نہیں پتا کہ مجھے خانہ کعبہ کس سائڈ پہ ہے, کس طرف ہے اور کس طرف نہیں. تو اس حالت میں نماز جہاں کا کیا کس طرف منہ کر کے مجھے پڑھنی چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جمعے کے بارے میں کیا کہنا, آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ دو یا تین جمعہ نہ پڑھے تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ کافروں میں شامل ہو جاتا ہے, پلیز آپ بتائیں اس کا کیا ہوگا. مائک بھی ہے.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جہاں تک قبلہ کا تعلق ہے, اس کا تعین تو آپ اس کے لیے نقشہ آپ کے لیے کافی ہے, اس سے آپ جہت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. زمین پر آپ نقشہ تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ جس علاقے میں وہاں ہے, مکہ مکرمہ کس سائڈ پر ہے, کس جہت پر ہے, تو اتنا ہی آپ کر لیں, اس سمت پر نماز پڑھ لیں, تو باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ رخصت ہے. انما تولوا فثم وجه الله, اتنی تنگی تو ہے نہیں. ویسے آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بھی گول بنائی ہے اور انسان کی پیشانی بھی گلائی میں رکھی ہے, اس لیے جہاں بھی آپ جس طرف بھی رخ کریں نا, گھوم پھر کر کعبہ کی طرف آ جاتا ہے. گلائی کا اور دائرے کا یہ اصول ہے کہ جہاں آپ جس طرف بھی رخ کریں گے وہ ہر طرف رخ ہو جاتا ہے. تو اس لیے والحمدللہ آپ اتنا اہتمام کر لیں کہ وہاں نقشہ دیکھ کر, ویسے تو آج کل اور بھی بہت کچھ آلات نکلے ہوئے ہیں, قطب نما وہ ایسے جانواز بھی ہیں, تو بعض کہہ رہے ہیں کہ موبائل میں بھی ایسے ایسے پروگرام ہیں جن میں وہ مل جاتے ہیں جہت قبلہ کی تعین کے لیے, تو یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے. تو جہاں تک جمعے کا تعلق ہے نا, جمعے کا معاملہ تو بڑا بہرحال اہم ہے, وہ اور حکم ہے اس کا جمعہ کا, تو اگر آپ دو تین آدمی ہوں تو جمعہ پڑھ لیں, ان کو جمع کر کے ایک آدمی چھوٹا سا خطاب کر لے, ایک سورت سنا دیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اس کا ترجمہ کر دیں, یہ خطبہ ہو جائے گا, مسلمانوں کے لیے دعا کر دیں, یہ خطاب ہو جائے گا. تو ویسے جو ہے نا, تو جو حدیث ہے کہ جو تین جمعے چھوڑے گا تحاونا بہا, اس میں سستی کرتے ہوئے اور ان کا معاملہ معمولی سمجھتے ہوئے, تو اس کے دل پر مہر جڑ دی جاتی ہے. یہ لفظ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے, یہ کہا کہ اس کے دل پر مہر جڑ جاتی ہے اور غافلوں میں سے ہو جاتا ہے. تو یہ وہاں کے متعلق ہے جہاں جمعہ قائم ہوتا ہو. اگر آپ ایسے شہر میں ہیں جہاں جامع مسجد ہے, جہاں اس کے لیے اذان ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو جہاں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے وہاں آپ جمعہ کی نماز ضرور پڑھیں. لیکن اگر وہاں جمعہ اتنے افراد نہیں ہیں کہ جمعہ ہوتا ہو, تو پھر آپ اس کے بجائے ظہر کی نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم وہاں تک بھی لہرائے, جہاں آپ اس وقت اقلیت میں ہیں اور جمعہ کی فکر میں ہیں, وہاں جامع مسجد قائم ہو اور قاری عبداللطیف صاحب وہاں خطبہ ارشاد فرمائیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز.
یہ بھائی صاحب نے جو قبلے کے بارے میں پوچھا, ان سے درخواست ہے کہ یہ نیٹ سے ماشاءاللہ کافی وہ تعلق رکھتے ہیں, نیٹ میں ذرا سرچ ماریں تو اسلامک آرگنائزر کے نام سے بھی ایک قبلہ نما مل رہا ہے. بے شمار پروگرام ایسے ہیں جو موبائل میں ڈال لیں, ویسے گھڑیاں بھی ایسی ملتی ہیں کہ ان کے ذریعے آپ قبلے کا تعین کر سکتے ہیں, تو یہ معاملہ تو بہت آسان ہے. وباللہ توفیق. مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, دو سوالات اور آئے ہیں. ایک شیخ سوال تو یہ ہے کہ یہ کچھ بھائیوں کو کنفیوژن ہے, یہ ان بھائی کو ذرا پتا نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگ جو ہے نا, انہیں کی ورڈنگ میں جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے لوگ جب مسئلے پوچھنے جاتے تھے تو وہ ان کو کس طرح محرم بناتی تھی, کیونکہ یہاں جو ہے نا شیعہ حضرات کے روم بھی چلتے ہیں, وہ بھی بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کی کچھ اس قسم کی روایات بیان کی تھیں کہ جس میں جو ہے نا مطلب بڑی انہوں نے اس چیز کو غلط طریقے سے پیش کیا اس روایات کو, تو وہ روایت برائے کرم آپ ضرور بتا کے اس کی بھی ذرا کلیریفیکیشن دے دیں کہ وہ اس روایت میں جو ہے وہ کیا مسئلہ بتایا گیا ہے, اور جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ مطلب وہ میرا خیال ہے وہ دو صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے پاس گئے تھے, تو جو ہے نا یہ ان بھائی کو ذرا کلیئر بتا دیں کہ وہ کون تھے. دوسری بات میرا ایک اور سوال ہے شیخ کے, جو ہے کیا جس طرح ہمارا عام طور پہ اپنی سگی والدہ کے ساتھ جو ہے تعلق ہوتا ہے, بالکل اسی طرح کیا ہمارا سوتیلی والدہ کے ساتھ بھی, کیا ان کے بھی حقوق اسی طرح ہمارے اوپر اور ہمارے حقوق بھی ان کے اوپر, اور کیا ان کی مطلب عزت اور تمام ان کے معاملات میں ان کی حکم عدلی اور سارے معاملات میں اسی طرح بالکل جس طرح کے سگی والدہ کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو یہ میرے دو سوالات ہیں. مائک جو ہے نا میں فری کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر, کیونکہ کافی زیادہ لوگ ابھی بھی سوال کرنے والے جو ہے نا موجود ہیں, تو شکریہ بہت بہت. مائک فری.
بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, وہ تو قرآن کی نص کے ساتھ تمام مومنوں کی ماں ہیں. وازواجہ امہاتہم, اور فرما النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, تو جو شخص مومن ہے وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہی احترام کرے گا جس طرح ماں کا ہوتا ہے, بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں محدثہ اور فقیہ کا درجہ حاصل ہے. علم میں جو امہات المومنین میں ان کا مقام ہے بہت بلند ہے. قرآن کی حافظہ بھی تھی اور حدیث تو آپ کے گھر میں واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الآيات والحكمة. تو آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہات المومنین کو خطاب کر کہ کسی کے لحاف میں اس کے سوا وحی نازل نہیں ہوئی. آپ کے تو لحاف میں بھی وحی نازل ہوئی علیہ السلام. تو جہاں تک سوال کا تعلق ہے, صحابہ کرام ان سے سوال کرتے تھے, اور وہ جو آپ کو وہ جو آپ یعنی کہنا نہیں چاہ رہے تھے نا, وہ ایک خاص مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں لوگ متبنا رکھتے تھے, کچھ لوگوں بیٹا بنا لیتے تھے, وہ گھر میں بیٹوں کی طرح رہتا تھا, پہلے تو وہ وارث بھی ہوتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس رسم تبنی کو یعنی رد کر دیا, منع فرما دیا, فرما ادعوہم لآبائہم. تو انہی میں ایک حضرت تھے سالم تھے, مولا ابی حذیفہ. وہ ان کے گھر میں بچپن سے رہ رہے تھے, بہت فاضل انسان تھے, بہت بڑے مومن تھے. ابو حذیفہ یہ عتبہ بن ربیعہ جو بدر میں مشرکین کے لشکر کا سالار تھا اس کے بیٹے تھے. عتبہ جتنا بڑا کافر تھا ان کا بیٹا اتنا ہی بڑا مسلمان. غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کا عباس سے سامنا ہو تو اور بھی کچھ نام لیے تو انہیں قتل نہ کرے, مارے نہیں, کیونکہ وہ مجبوراً آئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, میرا باپ بھی سامنے آ گیا میں تو مار ڈالوں گا. جی تو ان کے گھر کا یہ مسئلہ پیدا ہوا, جب حکم آ گیا کہ ادعوہم لآبائہم, اب وہ بیٹے تو نہیں کہہ دیا کہ یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. تو سالم جس کی پرورش وہی ہوئی تھی تو ان کے لیے مسئلہ بن گیا. تو ان کی اہلیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جب سے یہ آیت اتری ہے نا, جب سے یہ حکم ہوا ہے, تو میں اب دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر یعنی جب وہ آتا ہے سالم, ہم تو اسے بیٹا ہی سمجھتے ہیں, تو جب آتا ہے تو ان کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات غیرت کی وجہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے پانچ مرتبہ دودھ پلا دو. تو کہنے لگی وہ میں اسے دودھ پلاؤں, وہ تو مرد ہے یعنی پورا. نبی نے فرمایا مجھے پتا ہے تو پلا دو. انہوں نے یہ کیا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر جب وہ میں ہی رہتا تھا تو جو میں اپنے شوہر کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھتی تھی وہ کی جاتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بات کی وہ اس حدیث سے یہ مطلب لیتی تھی کہ جہاں ایسی ضرورت ہو کہ کسی کا گھر میں آنا جانا رہتا ہو, ضروری ہو, تو وہاں اسے پردے کی حد تک آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا. تو یہ نہیں کہ جنہیں انہوں نے حدیث سنانی ہوتی ان کے ساتھ ایسا کرتے, نہیں, وہاں لفظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس کو اپنے گھر میں رہنا دینا چاہتی, آنے دینا چاہتی, اس کے لیے ایسا کرتی کہ اپنے جو محرمات ہیں جو اپنی ان کے یعنی بھانجیاں بھتیجیاں ان میں سے کسی کو کہہ دی کہ اس کو اتنا دودھ پلا دو تاکہ پردے کی حد تک اس میں نرمی ہو جائے. اور یہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ عربی زبان میں یہ اصول یعنی یہ قاعدہ ہے, لفظ آتا ہے کانا کا, تو ہمارے لوگ اس سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس کا ہر جگہ لفظ ایسا ہوتا رہنا ہے یہ بات صحیح نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه ولحله قبل ان يرمي الجمر قبل ان يطوف بالبيت. کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کستوری لگایا کرتی تھی اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھیں, احرام کے لیے بھی نا, جب صبح احرام باندھے تو رات کو سر میں کستوری لگا دی, اور اسی طرح جب آپ نے احرام کھولنا تھا تو طواف بیت اللہ یعنی طواف افاضہ سے پہلے کستوری لگایا کرتی تھی. یہ لفظ ہے کن تو طیب, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ کیا, ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا. تو وہاں بھی یہی لفظ ہے کہ کانت عائشہ تو, جی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا کرتی تھیں. اور اب یہ ہو سکتا ہے ایک بار ہو دو بار ہوا ہو, یعنی کہیں خاص موقع پر, یہ نہیں کہ وہ یعنی ایک وتیرہ ہی تھا, یہ سخن فہمی بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ ایسی بات نہیں جیسے وہ یعنی پاک ذہن ہو پاک دماغ ہو تو ایسی کوئی بات اشکال نہیں بنتی, بلکہ اس سے تو محبت میں اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہن. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ سوتیلی والدہ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ احترام کی حد تک اور حسن سلوک کی حد تک ان کے ساتھ چار جائے گی, لیکن اس کا مقابلہ حقیقی والدہ سے تو یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ حقیقی والدہ کا احترام اور زیادہ کرے گا. یہ کیوں نہیں کہتے, یہ کہنا چاہیے کہ جو اس کی حقیقی والدہ ہے اس کا احترام زیادہ کرے گا, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے دونوں کا احترام اس پر واجب ہے, اس نے سلوک کے حد تک سب سے کرنا چاہیے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کا حصہ ہے کہ ان کے جو دوست ہیں اہل ود ابی, کہ باپ کے جو دوست ہیں ان کی دوستی کا خیال کیا جائے. تو جب باپ کے دوستوں کا احترام اور ان سے حسن سلوک کا حکم ہے تو باپ کی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ تو سب سے بڑی دوست ہوگی. وباللہ
مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ احسن الجزا. شیخ بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے اتنا وقت دیا ہمیں, اور میں یہاں پر یہ کہتی چلوں گی کہ بعض حضرات اس قسم کے سوالات صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے عورتوں کا مائک پہ بات کرنا یا دین کی باتوں میں یا درس دینے میں جو ہے حرج ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ صرف عورت جو ہے اس کا جو مقام ہے جو آج کل یہاں پر نیٹ پر چل رہا ہے وہیں تک رہے, وہ یہاں پر نصیحت کرنے نہ آئے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ابھی حج کا موسم آنے والا ہے اور زیادہ تر لوگ جو آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ لوگ جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگلی دفعہ جو ہے حج کے احکامات اور اس میں جو غلطیاں عام مسلمانوں سے ہوتی ہیں اس پر کچھ کہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال آخری رائے تو شیخ صاحب کی ہوگی, اس میں درس تو بہرحال ہوتا رہے گا انشاءاللہ, لیکن میرا خیال ہے کہ حاجی اگر وہاں روانہ ہو چکے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حاجی نیٹ پہ اس میں مستفید ہوگا. تاہم یہ ہے کہ اگر کوئی ہو تو وہ سوال کر لے تو ضرور اس میں انشاءاللہ کیا جائے گا, ان کی رہنمائی کی جائے گی باذن اللہ تعالی. مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اینڈ جزاک اللہ خیر فار دا پروگرام. اور شیخ کا بہت بہت ہی اللہ ان کو اجر دے, انہوں نے وقت دیا اور مشکل سوالات کو بھی اتنے حسن سے ہینڈل کیا. میرے دو سوال ہیں مختصر ان کو. ایک تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی شادی ہے, تو میں جاننا چاہوں گی کہ ان کو تحفے میں کوئی اچھی کتاب جو اس حوالے سے ان کو گائیڈ کر سکے کیا دی جائے اگر شریف اس پر روشنی ڈال دیں. دوسری بات یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر سوتیلی ماں اچھی دوست نہ ہو شوہر کی مطلب اپنے شوہر کی اچھی دوست ہو سکتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ فطرت نے عورت کے اندر حسد کی کیفیت بھی رکھی ہے, تو اس صورت میں ہینڈل کیسے کیا جائے؟ کیا وہ گناہ میں آ جائے گا اگر اس کی اصلاح کے لیے کوئی عمل کیا جائے یا درست کیا جائے گا؟ السلام علیکم.
بسم اللہ. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی سے محبت کرنا اور اس سے دلی لگاؤ پیدا کرنا یہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہوتا, دل اللہ کے ہاتھ میں. لیکن دلی جذبات کا ظاہر تک اثر آنا یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے اور انسان اسی کا ذمہ دار ہے. بہرحال ہم نے جو ذکر کیا تھا نا کہ جس قدر اس کا تعلق ہوگا باپ سے اس قدر اس کے جو تعلق دار ہیں ان کا بھی احترام اسے کرنا چاہیے. لیکن اگر احترام نہ کر سکنے کی کوئی اور وجہ ہو, خاص طور پر اگر وہ دینی وجہ ہے, اس کی دینی کیفیت, اس کی اخلاقی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے ہم احترام دے سکیں, تو پھر بھی ہم اپنے جذبات نے قابو میں رکھ کر احترام کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ان کا اصلاح کی کوشش کریں. تو جیسے قرآن میں ہے والدین کے بارے میں, وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ, کہ تم دنیا کی حد تک ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو گے, ان کا اپنا عقیدہ ان کا اپنا عمل ان کے ساتھ ہے. تو ہاں شادی کا تحفہ, یہ اگر تو وہ خاتون ہیں تو مل سکتی, خواتین کا انسائکلوپیڈیا اگر آپ کے ہاں دستیاب ہو تو. ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم ہی اگر مترجم ہو تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے اور ہر موقع پر دیا جا سکتا ہے. الحمدللہ. دونوں کو دیا جا سکتا
ہے یہ کتاب. دونوں شیخ صاحب سے اجازت کے ساتھ میں بہنا کو کہوں گا کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جیسا وہ عربی میں شاید کریکشن کرنے کے فعین الرضا عن کل عیب قلیلۃ کما ان عین السخط تبدی المساویہ, ہوتا اتنا ہی ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ راضی ہو تو اس کے وہ غلطیاں بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہیں, اگر بندہ کسی کے ساتھ ناراض ہے تو اس کی اچھائیاں بھی بری لگنے لگ جاتی ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو منضبط رکھیں, اور اگر دل نہیں بھی مانتا تو دل کو قائل کریں. اگر ستیلی ماں ہے مثلا تو کوشش کریں, جو بھی ہے اگر دین کا معاملہ ہے تو وہ الگ ہے, لیکن دوسرا معاملہ ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں, کیونکہ انسان کا نفس اور شیطان اس طرف لگاتا ہے انسان کو کہ اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اس طرف لگانا چاہیے زبردستی, اور وہ وقت پھر بعید نہیں ہوتا کہ جب دل بھی انشاءاللہ انسان کا اس طرف مائل ہو جاتا ہے. وباللہ التوفیق. مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کا بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے دروس سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ لاسٹ سوال ہے انشاءاللہ کہ ایک شخص اگر غیر اسلامی ملک میں رہتا ہے تو کیا وہ مرنے سے پہلے اپنی یعنی کہ وصیت لکھ سکتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد مجھے میرے آبائی ملک میں یا اپنے آبائی گاؤں میں دفن کر دیا جائے؟ ذہن میرے کہ اس سے تاخیر کا بھی اندیشہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے جو احباب ہیں وہ دوسرے ملک میں رہتے ہوں, یعنی کہ جس ملک میں وہ ابھی رہ رہے ہیں وہاں پر نہیں, اس کے مثلا پاکستان میں رہتے ہیں, اس کے رشتے دار تو پاکستان میں ہو, تو کیا وہ وصیت لکھ سکتا ہے اس طرح کی؟ اس بارے میں ذرا بتا دیجیے گا اسلام کیا کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میت کو کسی جگہ منتقل کرنا اس کی یعنی ہمارے ابتدائی زمانے میں مثال بہت کم ہے, نادر مثال ہے, تو اس لیے وہی دفن کیا جانا چاہیے جہاں کسی کی وفات ہوتی ہے. غربت میں جو وفات ہوتی ہے یعنی پردیش میں جسے ہم کہتے ہیں, اس کا الگ سے اجر و ثواب لکھا گیا. تو جتنا علاقہ اپنے وطن سے جس قدر دور ہوگا اتنا اسے اضافی رقبہ انشاءاللہ جنت میں ملے گا اگر وہ اچھی طرح وہاں رہتا ہے. تو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کہ بھائی کسی اور یعنی علاقے میں فوت ہوئے تھے, انہیں منتقل کیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس وقت ہوتی تو وہیں دفن ہوتے جہاں ان کی وفات ہوئی. تو اس لیے جبکہ اس میں مسائل بھی اور بھی پیش آتے ہیں اس لیے اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان الارض لا تقدس احدا, زمین کسی کو تقدیس اور احترام نہیں دیتی, جو شے انسان کو تقدیس دیتی ہے وہ اس کے ساتھ جانے والا عمل ہے. اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو انشاءاللہ وہ جہاں بھی رہتا ہے جہاں بھی اسے دفن کیا جاتا ہے وہی انشاءاللہ روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی. لیکن اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ مکے کے عامی گال مقدی نہیں. تو اس لیے انسان کو اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے. اگر دفن ہونے کا شوق, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیموت, جو تم میں سے ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اسے موت آئے وہ یہاں مرے. تو اگر دفن کرنا اس طرح ہوتا تو پھر تو کہتے کہ وہ لوگوں اسے چاہیے وصیت کر جائے مجھے مدینہ میں دفنا, تو وہاں تو پھر اب تک مدینہ سے بڑا وہاں قبرستان ہو جائے. تو اس لیے یعنی اپنے مدفن سے زیادہ اپنے زاد سفر پر جو انسان اعمال کی شکل میں لے کر جاتا ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے. وباللہ تعالی توفیق. ہاں رفیق میں نے کہا غیر معمولی اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو اس لیے ان مسائل کو جنم دینے کی بجائے کہ بعض میں دوستوں پر بوجھ بنے وہاں سے اس کا تابوت آئے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو, اور پھر اور بھی کتنے مسائل ہیں جو ذکر کچھ کیے جا سکتے ہیں کچھ نہیں کیے جا سکتے. تو اس لیے ان سے سب سے بچنے کی بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہیں میرا مرقد میرے احباب کے سینے ہو.
وباللہ توفیق. مائک فری ہے.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب اکثر جو لوگ یا علی مدد یا رسول اللہ یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں تو جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں تو اکثر اس چیز کا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی اور آپ نے یہ ہم پر ریفٹ کر دی ہیں, تو ایسے لوگوں کو بہترین انداز سے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ بارک اللہ فیکم.
پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے اس بارے میں ابہام نہیں رہنے دیا. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ پکارو. لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو, کوئی استثناء نہیں ہے. اور دوسرے یہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب تمہیں فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں. تو کیا یہ حضرات جو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں دوسروں کو پکارتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ساتھ ہی ان لوگوں کی بھی حکم عدولی کرتے ہیں جن کو بظاہر وہ پکارتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے پکار لو. اللہ تو فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو صحیح کون ہے جو لاچار کی فریاد سنتا ہے اور پھر تمہیں مشکل سے نکال کر پھر سے زمین پر اختیار دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ یہ قرآن کا سوال ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پکارتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور اذکار قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. انہوں نے کس کو پکارا؟ تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور اذکار بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر ملتی ہیں. کہیں آپ نے کسی اور کو پکارا ہو یا پھر کسی ایک لفظ میں آپ نے یہ کہا ہو کہ ایسے وقت میں مجھے پکار لیا کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کسے پکارتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کس کو پکارتے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے؟ تو اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے دعا یا ان کو پکارنا یہ بالکل اسی طرح ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اور یہ جو کہا نا کہ وہ بتوں کے بارے میں ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے تو کیا اس کا یہ معنی لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا جائز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو وہ بتوں کی عبادت ہے؟ تو لہذا اور جاننا چاہیے کہ پکارنا عبادت ہے. قرآن کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. پکارنا عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة. پکارنا ہی عبادت ہے. تو جو پکارتے ہیں اس طرح وہ در حقیقت ان کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے کہ جب کسی سے کوئی مانگتا ہے کسی کو پکارتا ہے تو اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے, اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے, اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ دے سکتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا بھی ہے کوئی ہے جو مشکل سے نکال سکتا ہو, کوئی ہے جو بے اولاد کو اولاد دے سکتا ہو, کوئی ہے جو بیمار کو شفا دے سکتا ہو؟ تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے. یہ میں میرے سامنے اس وقت سورہ مائدہ کی آیت 75 اور 76 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فرمایا کہ مسیح ابن مریم اللہ کا رسول ہی تو ہے, اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے, اس کی ماں صدیقہ تھی, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو دیکھو ہم کیسے بیان کرتے ہیں یہ آیات, پھر دیکھو کہ کیسے یہ الٹا پھرتے ہیں. پھر فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. یہ ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے, جو حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. میں کہہ دو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی نفع کا. واللہ هو السمیع العلیم. اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو پکارو اس کو جو سنتا اور جانتا ہے, پکارو اس کو جو قدرت رکھتا ہے. اور یہ تمام کے تمام حضرات جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ تو خود مشکلات کا شکار رہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, قرآن میں کہا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, اور کہہ دو کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں, اور اگر میں غیب کا علم رکھتا تو پھر میں بہت سی بھلائی اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی کبھی تکلیف نہ پہنچتی. تو جب آپ کا یہ عالم ہے تو پھر کسی دوسرے کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, سورہ توبہ میں ہے, ان لوگوں پر کچھ اعتراض نہیں. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ, ان لوگوں پر کچھ اعتراض نہیں جو آپ کے پاس سواری مانگنے کے لیے آتے رہے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ, تو کیا یہ پکارنے والے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا جواب دے رہے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے یا نہیں ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے, ایک مرتبہ یہ حدیث کی ساری کتابوں میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آیا, تو وہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کو, تو آپ نے فرمایا کہ فلاں سے میرے نام کا ادھار لے لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس جب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی یہ بات ناگوار گزری. ایک انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول خرچ کریں, ولا تخشى من ذي العرش اخلالا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑ کا اندیشہ نہ رکھیں. نبی ہم خوش ہوئے. تو یعنی بسا اوقات سائل اس حالت میں بھی آتا کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا. اس حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بھی میرے پاس ہوگا, فلن ادخرہ عنکم, اگر میرے پاس ہوگا تو میں کوئی بچا کے رکھنے والا نہیں ہوں. تو کیا یہ جو یہ اتنی دور سے پکارتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہی چیز مانگ رہے ہیں جو اس وقت نبی ہم کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اس کو پکارو جس کے پاس ہمیشہ سب کچھ رہتا ہے اور جو سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور سخاوت دن رات جاری ہے, اور دن رات کی سخاوت اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرتی ہے. وباللہ تعالی توفیق.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب کسی کا یہ سوال ہے کہ کیا اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو کیا نظر بد سے بچنے کے لیے کیا وہ ماشاء اللہ اگر کہہ دے کیا یہ کفایت کرتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہیے؟ بارک اللہ فیکم.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اصل میں نظر بد وہ اسی وقت لگتی ہے وہ آدمی کو بس اوقات احساس تک نہیں ہوتا, اس میں نادیدہ قسم کی ذہنیں اور شوائیں ہوتی ہیں. تو اس کا علاج ہے یہ, جب وہ ماشاء اللہ اور اسی طرح اسے دعا دینی چاہیے برکت کی کہ اللہ تعالیٰ برکت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ, بہت خوبصورت انسان تھے, وہ جسم بھی ان کا بہت یعنی خوبصورت تھا. وہ نہا رہے تھے تو کسی نے دیکھا, اس نے کہا بھی ایسا جسم تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, تو انہیں موقع پر ہی بخار ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو, اللہ بر وقت تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ تو یعنی اس طرح کے کلمات جو ہیں نا وہ نظر بد سے بچاتے ہیں اور ڈھال بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام یہ اس میں ایسی برکت ہے, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تَعَالَى جَدُّكَ, اور یہ پناہ انشاءاللہ کافی ہے. ماشاء اللہ کہے تبارک اللہ کہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں, اور اس طرح خود بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر بھی اعوذ بکلمات اللہ اللہ یہ کلمات سے دعا کرتا رہے, خود بھی محفوظ رہے تو اس سے بھی محفوظ.
مائک فری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی میرا خیال ہے آپ تھوڑے مصروف ہیں. شیخ میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کم علمی کی وجہ سے وہ لوگ نعوذ باللہ یزید رحمہ اللہ کے بارے میں بڑا گندہ ہی موقف رکھتے ہیں, اور وہ جو ہے ان لوگوں کو بھی لان تان کرتے ہیں اور سلسلہ وہاں سے چلتا ہے, پھر وہیں پہ رکتا نہیں ہے بلکہ آگے ایسا حادثے تک بھی جاتا ہے. تو کچھ روم میں لوگ آتے ہیں اسی طرح باتیں کرتے ہیں, تو اس بارے میں آپ تھوڑے سے ان کو نصیحت فرما دیں کہ ایک تو جنرلی کسی کو برا بلا کہنا کسی نام کی وجہ سے اگر وہ پسند نہیں کرتے, اور دوسرا یہ کہ یزید رحم اللہ کے بارے میں جو ہے نا ان لوگوں کو اپنا جو اسلام کا جو صحیح موقف ہے وہی بتا دیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرآن حکیم میں ارشاد ہے, الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور نعمت تمام کر دی, اور یہ زمانہ یزید ابن معاویہ کی ولادت سے بہت پہلے کا ہے. دین اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا, اس لیے اس میں کے بعد میں اسلام کا موقف کیا ہوگا. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مسلمانوں میں یہ کبھی نہیں رہا شروع سے لے کر کہ ہم کسی کو بطور خاص اس طرح لان تان کا موضوع بنائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی عنہ, انہوں نے بھی خارجیوں سے یہی کہا تھا کہ بھلا بتاؤ تم نے کتنا عرصہ ہو گیا ابو جہل کو یا فرعون کو لعنت کیے ہوئے, کتنی دیر ہو گئی. تو یعنی یہ کوئی اچھا مشغلہ نہیں ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا, تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ لوگ گزر چکے, ان کے لیے وہ عمل ہیں جو وہ کرتے رہے, اور تمہارے کام وہ عمل ہوں گے جو تم کرو گے. تو اس لیے ایسی مباحث میں ہم سمجھتے ہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو لوگوں کا اس یعنی جو متنازع شخصیات ہیں, بہرحال وہ ان کی شخصیت ابتدائی دور ہی سے متنازع رہی, لیکن لان تان کرنا, بغض رکھنا اس طرح کا, یہ اہل سنت کا وتیرہ نہیں ہے. تو اسی طرح اعتدال رکھنا چاہیے, نہ ہی کسی دوسرے کے جذبات کو گرفت کرنے کے لیے ہم رحمہ اللہ و رضی عنہ تک پہنچتے ہیں, اور نہ ہی ہم اس طرح کے کسی کو لان تان شروع کر دیں. ایسے جن کے بارے میں تصریحات موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا اصرار نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ تو ہے کہ لوگ یزید ابن معاویہ میں طعن کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ شخصیت میں اور ان کے عمل میں طعن کرنے کے لیے, یہ ان کا حق نہیں ہے. تو اعتدال ہر بات میں رکھنا چاہیے. تو جہاں تک دین کا تعلق ہے, ہمیں ہر مومن ہر مسلم کے بارے میں صاف دل رہنا چاہیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور یعنی تاریخ کے صفحات میں دیکھیں تو خود اہل کتاب جو اس وقت سب سے بڑے حریف تھے, وہ خود بھی ان کے بارے میں اس طرح کا موقف نہیں رکھتے تھے. وہ سب یعنی ان کے پاس گئے بھی, اور ایک حد تک ان کی حکومت کو بھی تسلیم کرتے رہے. تو اس لیے اس کو اتنے بڑے گزرے ہوئے واقعے کو تنازع کا سبب نہیں بنانا چاہیے. وباللہ تعالی التوفیق, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.